أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور وہ پروردگار عالم اس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے رحمت ہے اس کا احسان عظیم ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے مددگار ہیں اور اس دنیا میں ہر مشکل کے لیے حلال مشکلات محمد والے محمد ہیں جیسا کہ روایات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کتاب مدینۃ المعجز کی روایت ہے جناب عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یاسر کہتے ہیں میں مولا کائنات کے پاس گیا پریشان تھا ایک بارگی میرا چہرہ دیکھ کے مولا کائنات کہتے ہیں کیوں پریشان ہو اس سے پہلے کہ یہ سوال کرتے ہیں مولا نے خود سوال کیا کیوں پریشان ہو کہا مولا قرض بہت ہو گیا ہے اور جس نے قرض دیا تھا وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں قرض کیسے ادا کروں اس لیے بہت پریشان ہوں مولا کائنات کہتے ہیں سامنے سے یہ پتھر اٹھا اور جا کے اپنے قرض خواہ کا قرض ادا کر دے کہا مولا یہ تو پتھر ہے کہاں اس کو اٹھا میرے نام کا میرے حق کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کر پروردگار عالم اس پتھر کو سونے میں بدل دے گا جیسے ہمارے یاسر نے دعا کی باللہ تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ اس پتھر کو میری ضرورت کے لیے کیونکہ میں قرض دار ہوں اس کو پتھر کو سونے میں بدل دے وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا مولا نے کہا اس میں سے جتنی تجھے جو تیرا قرض ہے جتنا تجھے چاہیے جا اس کو لے جا کے بیچ دے اور اپنے قرض کو ادا کر دے تو کہا مولا یہ پتھر ہے اس کو میں توڑ سونے کو سونا بن گیا ہے مگر توڑوں کیسے مولا نے کہا داؤد کے ہاتھ پر بھی لوہا جب نرم ہوتا تھا تو وہ میرے نام کا واسطہ دینے سے نرم ہوتا تھا تو خدا کو میرے نام کا واسطہ دے کر دعا کر خدا اس کو تیرے ہاتھ پہ نرم کر دے گا اور جتنا تجھے سونا چاہیے تو اس میں سے نکال لینا پھر ہمارے آستے نے پروردگار کی بارگاہ میں مولا کائنات کا واسطہ دیا اور خدا سے دعا کی تو پروردگار عالم نے مولا کے نام کے وسیلے سے اس پر سونے کو نرم کر دیا اور جتنی ضرورت تھی ہمارے یاسر کو ہمارے نے اس میں سے نکالا اور باقی کو رکھا مولا نے کہا آپ پھر میرے نام کا واسطہ دے جو باقی پڑائی پتھر میں تبدیل ہو جائے گا جتنی ضرورت تھی اتنا نکال لیا پھر دوبارہ مولا کے نام کا واسطہ دیا اور جو بقیہ تھا وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا تو علی وہ ہے کہ جو پتھر کو سونا بنا دیں اور ایک دفعہ ایک پوچھنے والے نے آ کے عجیب سوال کیا تھا آ کے مولا کے گھر پہ آیا کہا مولا دنیا آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے یعنی دنیا کی ایسا لگتا ہے مال اور دولت سب کچھ مولا آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، آپ اتنی غربت میں، آپ کے لباس پہ پیون لگے ہوئے، آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، مولا دنیا تو آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی چاہنے والوں کو دل دکھتا ہے نا کہ مولا اس حال میں کیوں ہے، تو مولا نے کہا، مولا جس زمین پہ بیٹھے تھے وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہم مجبور ہیں یا ہم اس دنیا کے طلبگار ہیں اور ہمیں نہیں مل رہی؟ مولا نے مٹھی کو کھولا، کہا دیکھ اس میں کیا ہے، وہ مٹھی زر و جواہر میں بدل چکی تھی۔ مولا نے کہا ہم اس دنیا کے طلبگار ہیں ہی نہیں، پروردگار عالم نے ہمیں یہاں پہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم آخرت کے طلبگار ہیں، اس لیے اگر تم سمجھتے ہو ہم طلب کر رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا، تو ایسا نہیں دیکھ میں مٹی اٹھاؤں تو زر و جواہر بدل جائے۔ مولا نے پھر اس کو پھینک دیا، وہ دوبارہ مٹی میں تبدیل ہو گئی۔ تو مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ دنیا، ہر مومن کو یہی سوچنا چاہیے، دنیا بقدر اتنی ضرورت ہے جس سے ہم آخرت کما سکیں، ورنہ ہارون قارون ان سب نے دولت کے انبار لگائے، کیا ملا؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں، وہی یعنی انسان کتنا بھی کر لے جائے گا اسی دو گز کی قبر میں۔ تو یہ تو سلیقہ سکھایا محمد والے محمد نے ہمیں کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ جب تک اطاعت محمد والے محمد نہیں کریں گے اس وقت تک جینے کا سلیقہ نہیں آتا، اور جب زندگی ان کی پیروی میں گزار دی جائے تو آخرت میں جزا کیا ملتی ہے؟ کتاب روح الحیات میں روایت ہے، جناب رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب روح الحیات کی روایت ہے، جناب رسالت مآب نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا، اے علی میں نے عالم ارواح میں سب کی روحوں کو دیکھا اور تمہارے شیعوں کو بھی دیکھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کچھ میرے شیعوں کے فضائل بیان کر دیجئے۔ رسول خدا کہتے ہیں جب تم اور تمہارے شیعہ جب میدان قیامت میں آؤ گے تو ان کے چہرے نورانی ہوں گے، چودھویں کے چاند کی طرح تمہارے شیعوں کے چہرے دمک رہے ہوں گے، اور اس میدان قیامت میں جب ہول وحشت کا عالم ہوگا، ہر شخص کو فکر یہ ہوگی کہ کیا ہوگا، تمہارے شیعہ خوش اور مطمئن ہوں گے، لوگ متمنی ہوں گے، منتظر ہوں گے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب ہم نامہ اعمال پڑھیں گے، مگر تمہارے شیعہ اس میدان قیامت میں عرش کے زیر سایہ نعمت الہی سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جب اولین سے آخرین کی امت جمع ہو اور ہر ایک خوف و دہشت کا شکار ہو، آج اللہ کی عدالت لگی ہے، آج فیصلہ ہوگا، جس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ تو پھر بھی مطمئن ہے، اصحاب یمین میں سے ہے، مگر جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے لوگ پریشان ہیں۔ اور اگر آل محمد کے چاہنے والوں نے دنیا میں آل محمد کے کردار کی پیروی کر لی تو اس میدان قیامت میں مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو آج بس ان تمام ایام عزا کا، ان مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھ لیں، ہم اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو دین کی راہ میں استعمال کرنا چھوڑ دیں، ہم فقط اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اطاعت محمد والے محمد کے لیے، جینے کا سلیقہ یہی سکھائیں گے۔ تو بس ایمان کا جز ہے ان سے محبت کرنا، ان کے دوستوں سے محبت کرنا، اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ولایت علی میں محبت علی اور دشمنان علی سے نفرت کرنا، برات کا اظہار کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے، یعنی ان کے دشمنوں سے برات کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ روایات میں لکھا ہوا ہے علی بن عاصم کوفی، علی بن عاصم کوفی گیارہویں امام، حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، آئے یہ گیارہویں امام کے پاس علی بن عاصم کوفی، اور آ کے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں، وہ زمانہ بہت پرا شوب، آ کے مولا کے پاس بیٹھے، کہتے ہیں مولا میں اپنے وجود سے، اپنے ہاتھ سے آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا، مگر مولا میں جب بھی اکیلے تنہا بیٹھا ہوتا ہوں میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں تو کہتے مولا جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں میں بظاہر تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، مگر جب تنہا ہوتا ہوں میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں ہمارے جد نانا رسول اللہ نے بتایا جو کوئی اگر تنہائی میں بھی بیٹھ کر ہمارے دشمنوں پر لانت بھیجتا ہے تو پروردگار عالم اس کی آواز کو ملائکہ تک پہنچا دیتا ہے اور پھر ملائکہ بھی اس کے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں پہ لانت بھیجتے ہیں. اور جو لانت بھیج رہا ہوتا ہے یہ ملائکہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ یہ بندہ مومن اتنا ہی کر سکتا تھا, اگر اس سے زیادہ کر سکتا ہوتا تو اس سے زیادہ کرتا, اور کیونکہ یہ اتنا ہی کر سکتا تھا کہ مولا کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرے تو بار الہ اس بندہ مومن پر اپنی رحمتوں کو نازل کر. اور اس وقت پروردگار عالم کی ندا آتی, رسول جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں رسول کہتے ہیں پھر پروردگار عالم کی ندا آتی ہے, میرے ملائکہ بے شک میں نے تمہاری دعا اس مومن کے حق میں قبول کر لی اور اس مومن کے اوپر میری رحمتوں کا میرے درود کا نزول ہوتا رہے گا جب تک کہ یہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجتا رہے گا. یعنی ان سے محبت کرنا بھی عبادت اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا بھی عبادت ہے. اور جیسا کہ آپ نے اس روایت میں سنا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان پر جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجتے ہیں میں ان پر اپنی رحمتوں کا درود کا نزول کرتا ہوں, میری اور آپ کی گفتگو کل کی مجلس میں اسی ذیل میں ہو رہی تھی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 43, اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ارشاد رب العزت ہوتا ہے, هو الذی یصلی علیکم وملائکته, پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں کن پر, لیخرجکم من الظلمات الی النور وکانا بالمومنین رحیما, ہم درود و سلام بھیجتے ہیں ان مومنین پر تاکہ وہ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ جائیں اور خدا مومنین پر بہت مہربان ہے. اور اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہوتے ہوئے ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پانچ ایسے افراد ہیں, پانچ ایسے گروہ ہیں کہ جن پر اللہ ملائکہ صحرا کے ریت کے جو ذرات ہیں تمام جاندار ان پر صلوات بھیجتے ہیں, اور ان پانچ میں سے دو کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا تھا. پہلے وہ لوگ جو وقت سحر, جو نماز شب کا وقت ہے, وقت سحر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, اللہ اور ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں مگر اخلاق کے ساتھ, اور اس کے ذیل میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ حدیث جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ امام ارشاد فرماتے ہیں جس کے کردار میں چار خوبیاں ہوں اس کا ایمان کامل ہوگا, چاہے تم اس کو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھو اور خبردار اس کی قدر کم نہ ہو, تمہارے دل میں اس کی قدر کم نہ ہو. یہ روایت میں نے کتاب مفاتیح الحیات سے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مولا کا کہنے کا مقصد یہ کہ کردار میں یہ چار خوبیاں ہیں, وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ حیا, سچائی, امانت داری اور اخلاق. یہ چار اتنی اہم خوبیاں ہیں کہ اس انسان کو ایمان کامل کی منزل پر لے آئیں گی, یہ خوبیاں اس کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے مددگار ہوں گی اور وہ ان گناہوں سے پاک ہو جائے گا. تو مولا نے کہا, کبھی کیوں کہا مولا نے یہ کہ کبھی بھی جب کسی کو دین بتاؤ, اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دین بتانا اتنا اہم ہے, کسی کو دین سکھانا کہ روز قیامت نور کے حلہائے بہشت ملیں گے, خدا کی بارگاہ میں مقام ہے اس کا, نور کے ہار پہنائے جائیں گے, تو اتنا اجر و ثواب ہے, مگر جس کو سکھایا جا رہا ہو کبھی اس کو کمتر نہیں سمجھنا. جب خدا اپنی ہر مخلوق کو قبول کر لیتا ہے, جب مولا اپنے ہر محب کو ہر شیعہ کو قبول کر رہے ہیں, تو مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی کو برا کہنے کا کہ اس کو یہ نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی اور وقت ختم ہو چکا تھا, میں نے کہا تھا اس کے متعلق دوسری حدیث آپ کے سامنے کل بیان کروں گی, آج ایک اور حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے 10 درجے ہیں اور یہ 10 درجے ایک سیڑھی کی مانند ہیں. امام نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ 10 درجے ایک سیڑھی کی مانند ہے, اگر کسی سیڑھی پر کوئی بندہ ہے مومن, کسی کا 7 درجہ ہے, کسی کا 8 درجہ ہے, کسی کا 4 درجہ ہے, کسی کا 1 درجہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون ایمان کے کس درجے پہ کھڑا ہوا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں جو جس درجے پہ کھڑا ہوا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو یہ نہ کہے کہ تم کچھ نہیں جانتے. اللہ اکبر, کتنے کریم ہیں مولا, ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارا پیغام شریعت محمد اگر کسی تک پہنچانا تو کیسے پہنچانا. کہا دیکھو تم میں سے جو کوئی بھی جس درجے پہ کھڑا ہوا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو یہ نہ کہے کہ تم کچھ نہیں جانتے, اور اس پر وہ بوجھ مت ڈالو جو وہ اٹھا نہیں سکتا. اگر وہ اپنے مقام سے نیچے گرا تمہاری وجہ سے تو اوپر والا تمہیں بھی تمہاری جگہ سے گرا دے گا. کیا مطلب ہوا کہ کسی پہ وہ بوجھ مت ڈالو جو وہ اٹھا نہیں سکتا. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پنجگانہ کا پابند نہیں ہے, پانچ وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے کوئی, اور اس کے سامنے ہم بیٹھ کے اس کو برابر مستقل نماز جعفر تیار پڑھو, نماز شب پڑھو, یہ نماز پڑھو, وہ نماز پڑھو, ارے جو پانچ وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے اس کو کہنا کہ یہ پڑھو نماز جعفر تیار پڑھو نماز شب, بے شک ان سب کی اپنی اہمیت ہے, یہ سب آل محمد کے در سے ملی ہیں. یعنی نماز جعفر تیار کی اہمیت اتنی ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم مسائل میں صلی علی محمد و آل محمد و جب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم آئمہ مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو ہم نماز جعفر تیار سے مدد لیتے ہیں اور خدا ہماری پریشانی کو دور کر دیتا ہے. دو باتیں کلیئر ہو گئیں, ایک تو جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے نا کہ اگر فلاں کوئی مصیبت میں ہے تو یقیناً وہ گنہگار ہے. نہیں, میں نے بارہا آپ کے سامنے امام معصوم کی حدیثیں بیان کی, خود امام حسین ارشاد فرماتے ہیں یہ بلائیں اور مصیبتیں ہمارے چاہنے والوں کے لیے خدائی تحفہ ہیں. تو اکثر جب معاشرے میں کسی کو مصیبتوں بلاؤ پریشان دیکھتے تو کبھی کبھی یہ دل میں اور کبھی زبان تک آ جاتا ہے, پتہ نہیں ایسا کیا گناہ ہے, پتہ نہیں ایسا کیا ہوا, اتنی کیوں پریشان. تو یاد رکھیے پریشانیاں آئمہ تک پہ آئی ہیں. اور امام کیا کہتے ہیں, چھٹے امام کا جملہ, جب ہم آئمہ مصیبتوں بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم نماز جعفر تیار سے مدد لیتے ہیں اور خدا ہماری مشکل کو حل کرتا ہے. وہ بھی خدا کی بارگاہ میں انہی عبادتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. تو آپ کا اگر کوئی پانچ وقت کے نماز کا پابند نہیں ہے اور یہ جانے بغیر کہ کیا خامی پہلے, تو سب سے پہلا سوال تو واجبات کا ہونا چاہیے نا, واجبات اہم ہیں. بھائی اگر کوئی خمس نہیں نکال رہا اس کے مال میں برکت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی پانچ وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, خدا کے سامنے سر نہیں جھکا رہا, پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ جو واجب ہے جس رب کے آگے سر کو جھکانا ہے جب وہی نہیں کر رہا تو پھر کیسے, اب بجائے اس کے کہ اس کو ہم تاکید کریں کہ پانچ وقت کی نماز ہی تیری مشکلوں کے حل کے لیے کافی ہے, اور واقعا ہے, نہ کہ ہم اس پہ تبلیغ کرنے کے زور میں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں وہ بھی پتا ہے ہم اس پہ وہ بوجھ ڈال دیں جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. تو چھٹے امام یہ سمجھا رہے ہیں کسی پر وہ بوجھ مت ڈالو جو وہ اٹھا نہیں سکتا, اس کو یہ مت کہو کہ تم کچھ نہیں جانتے, اس کی ہمت نہیں توڑو. اگر تم نے اس کو اس جگہ سے گرا دیا تو تمہارے اوپر والا تم کو تمہارے درجے سے گرا دے گا. تو دین کی تبلیغ کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, جناب فاطمہ زہرا کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہتی بی بی میری ماں کو نماز میں شک بہت ہوتا ہے, تو میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنے آئی ہوں. ہے مسائل؟ شکیات نماز کے مسائل آپ لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں. بی بی سے سوال کیا, شہزادی نے اس کو جواب دے دیا, اگر ایسا شک ہو تو اپنی ماں سے کہنا یہ کرے. چلی گئی, پھر تھوڑی دیر بعد آئی, بی بی ایک مسئلہ اور پوچھنا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا پوچھو, بی بی نے جواب دے دیا. اس طرح گئی آئی دس مرتبہ آئی, دس سوالات پوچھے. جب دسویں مرتبہ آئی تو کچھ جھجک رہی تھی, کچھ شرمندگی ہو رہی تھی. کہا شہزادی آپ کو بہت زحمت دے رہی ہوں, بار بار آتی ہوں آپ سوال کرنے. تو شہزادی کا جملہ تھا کیسی زحمت, تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تمہیں نہیں پتا اس جواب دینے کے لیے خدا مجھے کیا کچھ عطا کرے گا, کبھی بھی کیا عطا کرے گا. کہا میرے بابا رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی بندہ مومن کو اس کے مسائل کا حل بتاتا ہے تو کہا کہ میدان قیامت میں جو ہماری قوم کے علماء آئیں گے پروردگار عالم ان کو خصوصی حلہائے بہشت عطا کرے گا, اور ندائے الہی آئے گی اے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والو. یتیمان آل محمد کیا مطلب؟ امام زمانہ کی غیبت میں ہم سب یتیمان آل محمد ہیں, ہمارا وارث ہمارا آقا ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اسی دنیا میں ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو امام کی غیبت میں ہم کیا ہیں؟ یتیم آنے آل محمد. ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں نا, ان پر ہمارا ایمان ہے, ان کی بچی ہوئی مٹی سے ہم بنے ہیں. یہ بھی حدیث معصوم ہے کہ ہم معصومین کی بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں, اسی لیے ان کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں, ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. تو اب رسول کہہ رہے ہیں روز قیامت ندا آئے گی, اے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والوں, تم نے اپنی کوشش بھر اس مسلمانوں کے مومنوں کی مدد کی جب ان کا وارث ان کی نظروں کے سامنے نہیں تھا, تم ان کو دین کی راہ میں ہدایت کر رہے تھے, آج میں تمہیں عطا کروں گا. اور جناب سیدہ کہتی ہیں اس روز میرے بابا کہتے ہیں کچھ جس کی جیسی خدمت ہوگی, کسی نے بہت صحبتیں اٹھائیں, بہت خدمت کی, بہت لوگوں کو مستفید کیا, جس نے جتنی خدمت کی ہوگی, جناب زہرا کہتی ہیں 100,000 تک ہلہائے بہشت عطا کیا جائیں گے ایسے علماء کو, ایسے دین بیان کرنے والوں کو, احکام شریعت سکھانے والوں کو. 100,000 تک ہلہائے بہشت ہیں جو عطا کیے جائیں گے. پھر جناب سیدہ اس عورت سے سوال کرتی ہیں, تجھے پتا ہے وہ ہلہائے بہشت کیسے ہوں گے؟ اگر ان لباس کا ایک دھاگا اس دنیا میں آ جائے نا تو چاند و سورج کی روشنی مان پڑ جائے, ایسے ہلہائے بہشت ہیں. تو بی بی نے کہا ہرگز نہ شرما, تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ لے. تو بس شہزادی نے سکھایا, اور دوسرے لوگ وہی ہیں جن پر اللہ رسول اور ملائکہ سب درود و سلام بھیجتے ہیں. وہ کون لوگ؟ جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں مگر اخلاق کے ساتھ. تو سلیقہ کیا سکھایا آل محمد نے؟ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. بیان کرنے والے کا کمال یہی ہے کہ وہ اتنا ہی, جو جتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے اتنا بتائے. یہ سیرت علی ابن ابی طالب ہے. جب لوگ آ کے پوچھتے تھے مولا تقویٰ کیا ہے, تو اگر مولانا نے دیکھا کہ پوچھنے والا جو ہے وہ بدو عرب ہے, ایک بالکل عرب کے صحرا میں رہنے والا, پیروں میں مٹی بھری ہے, کچھ نہیں جانتا ہے, پڑھا لکھا نہیں, کچھ نہیں, تو جب وہ کہتا تھا مولا تقویٰ کیا ہے, تو مولا اس کو تقویٰ کیسے سمجھاتے تھے؟ کہ اگر تو لباس پہنے ہوئے ہے باریک, اور شدید آندھی چل رہی ہے, تیز ہوا چل رہی ہے, اور تو ایسے راستے سے گزر رہا ہے کہ دونوں طرف کانٹے بھری جھاڑیاں ہیں, تو کیسے گزرے گا؟ کہا مولا اپنے لباس کو سمیٹوں گا تاکہ میرا لباس کانٹے کی جھاڑیوں میں نہ اٹکے, اور بہت احتیاط سے گزروں گا اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے. مولا نے کہا یہی تقویٰ ہے. یہ کانٹے کی جھاڑیاں کیا ہیں؟ گناہ. یہ راستہ کیا ہے؟ دنیا. یہ ہوا کیا ہے؟ تمہاری خواہشات نفس. تو بس تقویٰ یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس سے کنٹرول کرتے ہوئے, گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار لی, تقویٰ ہے. یہ ایک عام شخص کو مولا بتا رہے ہیں جس کی سمجھ میں تقویٰ آ جائے. اور اگر مولا کے سامنے مولا کا چاہنے والا حمام آ گیا, اور حمام کہتا ہے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے, خطبہ حمام, مولا متقین کی صفات بتائیے, مولا خاموش ہیں. کہا مولا میں جاننا چاہتا ہوں. مولا نے کچھ صفات بیان کیا. مولا میں مزید جاننا چاہتا ہوں. مولا بتانا نہیں چاہتا, تو برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن جب اس نے اصرار کیا اور مولا نے متقین کی خوبیاں, صاحبان تقویٰ کی خوبیاں گرانا شروع کی, ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ چیخ مار کے گرا, لوگوں نے دیکھا مر گیا. مولا اس لیے اس کو بتانا ہی چاہتے کہ اگر مولا نے ظرف دیکھا تو کھول کے بیان کیا. مولا نے دیکھا کہ نہیں اس کی, اب اس کے اندر بساط اس کی اتنی نہیں ہے, ظرف اتنا نہیں ہے, تو اتنا بیان کیا. تو صاحب علم کو, اور ہم سب کو, چونکہ دیکھیں ہم سب اپنی اپنی جگہ پر امر بالمعروف کر رہے ہیں, اپنے بچوں سے, اپنے پڑوسیوں سے, کہیں نہ کہیں, تو ہمیشہ یہ آئمہ معصومین کا بتایا ہوا اصول سامنے رکھیے کہ جو جس منزل پر ہے اس کو اتنا ہی دینا ہے. ایسا نہ ہو کسی کے اندر ظرف نہ ہو اور اس کو مجلس سے سن کے گئے اور گھر جا کے آج یہ بتائے عورت کے حقوق, آج یہ بتائے, اتنا 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 بڑھا دیا کہ اسے گھر کا کام بھی بوجھ لگنے لگا. نہیں میں کیوں کروں, مجھ پہ واجب تھوڑی ہے. یہ قصور بتانے والوں کا اور سمجھنے والوں دونوں کا ہے. تو جو دین کی راہ کو, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں صحیح طریقے سے, با اخلاق طریقے سے, قرآن کی سورہ احزاب کی آیت کہہ رہی کہ اللہ ان پر ملائکہ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کسی مومن کو, مستحق کو, بے لباس کو لباس پہناتے ہیں. اور کسی بے لباس کو لباس پہنانے کا اجر کیا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کتاب انوار خمسہ آیت الزنجانی کی, وہاں سے روایت پڑھ رہی ہوں. جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مستحق کو, بے لباس کو لباس دے گا تو پروردگار عالم اس دن اسے لباس عطا کرے گا میدان قیامت میں, جس دن بہت سے لوگ بے لباس نکلیں گے گناہوں کے سبب. تو کہا کہ اس دن خدا اسے لباس عطا کرے گا. اور اگر آج کسی مستحق کو ایک لباس عطا کر دیا جب تک وہ لباس اس مومن کے زیر استعمال رہے گا اللہ اور ملائکہ, انہیں رسول کی حدیث ہے کہ جس نے دیا ہے ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک درود و سلام بھیجتے رہیں گے جب تک کہ وہ لباس اس مومن کے زیر استعمال ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ رسول کی حدیث یہ بھی ہے, جو کسی بے لباس کو مستحق کو لباس دیتا ہے پروردگار عالم 70,000 ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو. خدا کو اتنا پسند ہے کسی بے لباس کو لباس دینا, کسی بھوکے کو کھلانا, کسی پیاسے کو سیراب کرنا. یہ تین نیکیاں بہت اہم ہیں. اور آج یہ ثواب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے, کوئی مشکل نہیں ہے. گھروں میں, خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ اہل و عیال ہیں, کثیر العیال ہیں, خرچے پورے نہیں ہوتے, ہم اپنے لیے چار جوڑے بناتے ہیں, سردی ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, اگر ایک جوڑا ہم نے کسی کو دے دیا اور نیکی بھی کی تو چھپا کے, کسی کو پتا نہ چلے, یقین جانیے یہ اجر و ثواب, یہ اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے شہر میں کتنے شہداء کی فیملیز ہیں اور ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہم ان تک پہنچ کے دے دیں, یہ ہم کسی کو جانتے ہیں. تو یہ ثواب جو اتنا بڑا ہے, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اور ملائکہ اس پہ درود بھیجتے ہیں, وہ میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے مستحق تک اس نیکی کو ریاکاری کے لیے نہیں, فقط اپنی آخرت کمانے کے لیے کسی تک پہنچائیں تو اس اجر و ثواب میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے. چوتھے لوگ, چوتھا گروہ جن پر اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں, ان لوگوں کا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اور آپ, ہم میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جب کسی کا انتقال کی خبر سنو تو اس وقت پڑھ دو یہ کلمہ, اس کو کلمہ استرجا کہتے ہیں اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت ہم یہ پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. معنی کیا ہے اس کے؟ انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اللہ سے منصوب, اللہ نے ہمیں بھیجا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اللہ نے بھیجا ہے اور واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, یہ اس جملے کا مطلب ہے. یہ حدیث معصوم یہ کہہ رہی ہے کہ جو کسی بھی مصیبت میں اس جملے کو پڑھتا ہے اللہ اور ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یعنی یہ بات واضح ہو گئی, فقط موت سن کر ہی نہیں پڑھنا ہے, اس پر تو پڑھنا ہے, لیکن اگر کوئی پریشان ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی تکلیف ہے, کسی کا کچھ چھن گیا, کچھ نقصان ہو گیا, اس وقت بھی اگر یہ جملہ پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا اور اللہ اور ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجیں گے. یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ یہ جملہ سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. روایت میں ہے کہ جب جنگ موتا میں مولا کائنات کے بھائی جناب جعفر تیار کی شہادت ہوئی, اسلام کا جو لشکر تھا وہ فقط 3,000 پہ مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر جو تھے وہ جناب جعفر تیار مولا علی کے جو بھائی تھے وہ تھے, اور کفار اسلام جو کفار تھے, دشمنان اسلام تھے, ان کا لشکر بہت بڑا تھا. اور اس جنگ موتا میں جناب جعفر تیار کے حضرت عباس علمدار کی طرح دونوں بازو قلم ہوئے تھے اور ان کی شہادت ہوئی تھی, اور رسول یہ بتا کر گئے اس دنیا کو کہ جعفر تیار کو اللہ نے دو پر عطا کر دیے ہیں اور وہ بہشت میں پرواز کر رہے ہیں. تو جس وقت جعفر تیار کی شہادت کی خبر مولا کائنات نے سنی تھی, مولا کو خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی جنگ موتا میں شہید ہو گئے ہیں, تو میرے مولا کی زبان پہ سب سے پہلے یہ جملہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خدا کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اس کو آیت قرآنی بنا دیا. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 یہی ہے کہ جب کسی مومن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ سب سے پہلے میرے مولا کی زبان سے نکلا تھا. چونکہ مولا کی زبان سے نکلا تھا تو پروردگار عالم نے اس آیت کو, اس جملے کو ہم سب کے لیے دعا بنا دیا. دعا, ابھی تک ہم سمجھتے تھے بس ہاں کسی کا انتقال ہوا ہم نے پڑھ لیا کلمہ استرجاہ, نہیں. چونکہ سب سے پہلے مولا کی زبان سے نکلا تو پہلا شرف کیا ملا؟ آیت قرآنی بن گئی. جب آیت قرآنی بن گئی ہم سب کے لیے دعا بن گئی. کیسے دعا بن گئی؟ روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین، یہ رسول اسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے، جب رسول اسلام کے نکاح میں آئیں تو یہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر رسول نے ان سے نکاح کیا تھا. یہ اور ان کے پہلے شوہر اپنے اپنے قبیلے میں اسلام لے کر آئے، جیسے اسلام لے کر آئے پورے قبیلے نے ان سے تعلق توڑ لیا، بی بی ام سلمہ اور ان کے شوہر سے، اور ان کو اپنے قبیلے سے نکال دیا. یہ مدینے میں آئے دونوں میاں بیوی، بچے تھے ان کے، جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کے شوہر جنگ احد پہ گئے تو اس جنگ میں ام سلمہ کے شوہر شہید ہو گئے اور بچے بہت چھوٹے تھے. روایت میں لکھا ہے 11 سال کا بچہ تھا، ایک 13 سال کا تھا، بچے بہت بڑے نہیں ہوئے تھے. اب اکیلے ہیں، شوہر شہید ہو گیا، قبیلے والوں نے پہلے ہی تعلق توڑ لیا ہے، تنہا عورت بچوں کے ساتھ زندگی. ام سلمہ بہت پریشان تھی، مگر رسول کے پاس اپنی حاجت لے کے نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ احد میں 70 شہید ہوئے تھے، تو رسول کو ان سب کے اہل و عیال کی فکر کرنا، ان کے لباس کے، ان کے کھانے کا بندوبست، ان کی یتیموں کا بندوبست، ان کی بیواؤں کے ساتھ. تو اب وہ دیکھ رہی ہیں رسول آلریڈی اتنے مسائل میں شکار، رسول اتنے سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اپنی حاجت لے کے رسول کے پاس نہیں گئی، مگر بہت پریشان تھی، کیسے گزارا، بچے کیسے پڑھیں گے، کیا ہوگا، بچے کے پلے بڑھنے کے لیے کیا کیا جائے. انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک بیٹے کو رسول اسلام کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ جا کے بس رسول سے اتنا کہہ دینا، میری ماں نے بھجوایا اور کہا ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہماری یہ مشکلیں حل ہو جائیں، ہم جن مشکلوں میں گرفتار ہیں. جیسے ہی ان کا بیٹا رسول خدا کے پاس گیا کہ کوئی دعا بتا دیجئے، میری والدہ نے کہا ہے ہماری مشکلیں حل ہو جائیں، رسول نے کہا میں دعا بتاتا ہوں، اپنی ماں سے کہنا اس دعا کو پڑھتی رہیں یہاں تک کہ پروردگار عالم ان کو بہترین عطا، جو خدا نے لیا ہے اس سے بہتر عطا کر دے گا. اب بیٹا آیا اور ماں کو وہ دعا بتائی کہ رسول اللہ، میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں کون سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، اور کہا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے کہنا اس کو پڑھتی رہے، جو خدا نے لیا ہے اس سے بہتر عطا کرے گا. بی بی میں سلمہ کہتی ہوں میں اپنے بیٹے کے منہ سے جملہ سن کے سوچنے لگی، میرا شوہر اتنا اچھا تھا، اتنی محبت کرتا تھا مجھ سے، بچوں سے، ہر طرح سے خیال رکھنے والا، اب مجھے اس سے اچھی نعمت کیا ملے گی. کہا اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ دعا کیا تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل فرجا و مخرجا ورزقنی خیرا من حیث اختصب و من حیث لا اختصب. ترجمہ کیا ہے، دو لائن کے مختصر سے دو لائنیں، ترجمہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، خدا میرے لیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کشائش، آسانی، راستہ بنا دے. ورزقنی خیرا، مجھے خیر عطا کر. من حیث اختصب، جہاں سے میں گمان کر رہی ہوں وہاں سے بھی خیر عطا کر. و من حیث لا اختصب، اور جہاں سے میرے گمان میں بھی نہیں ہے وہاں سے بھی خیر عطا کر. اور کہا، یعنی علماء کہتے ہیں، علماء میں نے جس عالم کے منہ سے یہ سنا، جس کتاب میں میں نے پڑھا، مومن امیر المومنین کی نگاہ میں اس کتاب میں میں نے پڑھا، جس عالم نے بیان کیا، وہ عالم بیان کرتے ہیں اس کو ہر حاجت کے لیے، کسی کی جاب نہیں مل رہی ہے، کس کوئی لا ولد ہے، کسی کی اولاد نیک صالح نہیں ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہے، ہر مسئلے میں، ہر حاجت میں. یعنی مولا علی کے جو زبان مبارک سے جملے نکلے ہیں، آپ سوچیے، فقط کلمہ استرجا نہیں ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، دعا دے گئے مولا. کہا جو اس کو پڑھے گا، اور تعداد بھی نہیں، آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے اول آخر درود کے ساتھ، آپ چاہیں تو اول آخر درود 5 دفعہ پڑھ لیجئے، لیکن اس میں تعداد نہیں بیان ہوئی. تو کہا جو اس کو پڑھے گا پروردگار عالم اس کو بہتر نعمت عطا کرے گا. تو ام سلمہ مسلسل یہ پڑھتے پڑھتے، اور وہ دن آیا کہ جب رسول اسلام نے خود پیغام بھیجا اپنا، اور وہ کہتی میں حیران تھی کہ میں اس دعا کو پڑھ رہی تھی، اس دعا کی برکت سے پروردگار عالم نے مجھے ام المومنین کا لقب دے دیا اور مجھے رسول کا شریک حیات بنا دیا. صلوات پڑھی بابا سے. تو آپ نے دیکھا معصومین ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت عظما ہیں، کہ معصومین کی زمانے مبارک سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے، یا ہمارے لیے ہدایت ہے، یا ہمارے لیے بشارت ہے، یا ہمارے لیے دعا ہے، یعنی یا ہمارے لیے نصیحت ہے، یعنی معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ ہمارے لیے کارآمد ہے، ہدایت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب جو بھی مصیبت کے عالم میں اس جملے کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کی مصیبتوں کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بہتر نعمت عطا کرتا ہے۔ اب آخری قسم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، چار قسمیں، پانچویں اور آخری قسم، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں؟ اب میری زبان سے یہ سن کر جب سجدہ شکر کیجئے گا نا، تو اس نعمت کا شکر کیجئے گا کہ ہم عزادارین حسین ہیں۔ اس لیے کتاب انوار خمسہ کی روایت ہے، پانچویں گروہ ان لوگوں کا ہے جو عزاداران سید الشہداء ہیں، ان پر اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے تمہیں، یہ فرش اعضا پہ آنا، یہ مجلس حسین میں شرکت کرنا، اس کی عظمت کو پہچانیے۔ ہم اس اعضا کے سبب عزادار بنے، اور جب عزادار بنے تو امام معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں عزاداران حسین پر۔ بس جب جب فرش اعضا پہ مجلس حسین میں جایا کیجئے باطہارت باوضو ہو کر، اور پوری کوشش ہو کہ فرش اعضا کے تقدس کا خیال ہو کہ جہاں پہ جا رہے ہیں کچھ گر گیا اٹھا لینا ہے۔ کر اکثر گھروں کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، تو ہم ذاکرین کو پڑھنے جانا ہوتا ہے تو بہت جگہ یہ سننے کو ملتا ہے، جی فلاں علاقے میں یا فلاں جگہ کی مجلس میں صاحب خانہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچے والیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ معرفت فرش عزا نہیں ہے۔ اللہ عزائے حسینی میں شریک ہونے والوں پہ درود و سلام بھیجے اور بندہ زمین پر گئے میرے گھر نہیں آنا، تو قصور کس کا ہے؟ ہم نے معرفت امام فرش عزا کی معرفت کو حاصل ہی نہیں کیا۔ یہ فرش عزا مصلی عبادت ہے، یہ فرش عزا حرم امام کا درجہ رکھتی ہے، تو آنے والوں کا بھی فرض ہے کہ اس کے تقدس کا خیال رکھیں، صاحب عزا کا بھی فرض ہے، صاحب خانہ کا بھی فرض ہے کہ اس فرش عزا کے تقدس کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش عزا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس فرش عزا پہ زہرا آ کے بیٹھتی ہیں، اس فرش عزا پہ ملائکہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، جب مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے، فرش عزا بچھا ہوا ہوتا ہے، ملائکہ عرش سے آتے ہیں، یا جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں ملائکہ، جب یہ عرش پہ جاتے ہیں تو عرش والے ملائکہ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ امام رضا کہتے ہیں، وہ آنے والے کہتے ہیں، ملائکہ ہم مجلس حسین سے آئے ہیں۔ تو کبھی دل میں محسوس کیجئے، ہم جس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں معصومین کی نگاہیں بھی ہمارے چہروں پر ہیں اور ملائکہ کی نگاہیں بھی ہمارے چہروں پر ہیں۔ تو جب یہ ملائکہ مسجد سے اٹھ کر جاتے ہیں، آپ سوچئے ملائکہ میں کتنا عزت و احترام ہے اس فرش عزا کا۔ ملائکہ جب جاتے ہیں تو جو عرش پر ملائکہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں مسجد سے، حسین سے آ رہے ہیں۔ کہ آج تمہارے جسموں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو ہمیں بہشت میں بھی نہیں سونگی، کہا اسی فرش عزا پہ بیٹھنے کے سبب آ رہی ہے۔ تو امام رضا کہتے ہیں وہ ملائکہ جو نہیں آئے تھے، اب وہ زمین پر آتے ہیں، اور جہاں مجلس ہو رہی تھی گوکے مجلس ختم ہو گئی، عزادار چلے گئے، مگر فرش عزا بچھا ہے، تو ملائکہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ ملائکہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں کہ ان میں خوشبو ہو جائے، اور ہم بھی بہشت، ہم عرش پہ جا کے ملائکہ کے درمیان افتخار کریں کہ دیکھو ہم بھی اسی مجلس عزا سے آئیں۔ اتنا بڑا شرف ہے، اور اسی فرش عزا کو ہم پیروں تلے رونے، گندا ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں تو ہمیں احساس نہیں، باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں احساس نہیں۔ اس فرش عزا کی عظمت ملائکہ سے پوچھیے، آئمہ سے پوچھیے، اور کتنی عظمت ہے ان آنسوؤں کی جو ہمارے آنکھوں سے بہتے ہیں۔ بس دو مختصر روایت پڑھ کے مصائب سے متصل ہو جاؤں گی۔ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب میں جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت ماں بیان کرتے ہیں میرے حسین کے غم میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جب ملائکہ جمع کر کے لے جاتی ہیں، میرے اور آپ کے آنسو ضائع نہیں ہوتے، ایک ایک آنسو خدا کی نگاہ میں ہے. کہا جب یہ آنسو جمع کر کے ملائکہ لے جاتے ہیں عرش پہ تو خدا کا حکم ہوتا ہے بہشت کے چشمے آب حیات میں ملا دو یہ آنسو. اور جب بہشت کے چشمے آب حیات میں عزاداروں کے آنسو ملا دیے جاتے ہیں تو کہا اس چشمے آب حیات کی خوشبو اور ذائقہ ہی منفرد ہو جاتا ہے، وہ صرف ان آنسوؤں کی برکت سے. اور یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ کبھی کبھی اس کے فضائل کی روایتوں پر چاہنے والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا، معرفت نہیں ہے. ایسی ہی ایک روایت کتاب ہے قیامت کے 10 مراحل اور آیت اللہ محمد محمدی کی کتاب، اور اس کتاب میں روایت ہے علامہ مجلسی بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ روز عاشور ہم مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں تھے. کہا کہ ہم مشہد مقدس میں امام رضا کے صحن میں روز عاشور بیٹھے ہوئے تھے، اور علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے مولا کے مصائب پڑھنا شروع کیے، اور ذاکر نے پڑھتے پڑھتے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ذاکر نے پانچویں امام کی حدیث بیان کرنا شروع کی. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے جد کے غم میں آنسو بہاتا ہے اگر وہ آنسو کا قطرہ چاہے مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اتنا چھوٹا آنسو بھی بہ کے رخسار پہ آ جائے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کہا جب ذاکر نے یہ پڑھا تو سب صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے اعتراض کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو بہا اور سارے گناہ بخش دیے اللہ نے، میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی ہے. جب وہ نہیں سمجھا، کیونکہ اس کی جو توجہ تھی وہ گناہوں کی طرف تھی، اس کی توجہ ان آنسوؤں کی عظمت کی طرف نہیں تھی. تو کہا جب وہ نہیں مانا، ہم نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، دیکھو معصوم کی حدیث ہے، ایک آنسو بھی کسی کی آنکھ سے بہ جاتے ہیں تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اب تو یہ مومن کا فرض ہے نا، جب مجلس عزا کے فرش پہ بیٹھے پچھلے گناہ بخشوا لیے تو اب اٹھ کے جائیں تو محتاط ہو جائیں، ہم سے مزید گناہ نہ ہوں. خدا پاک کو طاہر کر کے اس فرش عزا سے اٹھا رہا ہے. تو کہا جب وہ نہیں مان رہا تھا، بحث کر رہا تھا، ہم نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، نہیں مانا، نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک قطرہ آنسو پہ سارے گناہ کیسے بخشے جائیں گے. جب اس کو سمجھ میں نہیں آیا، گیا وہ شخص گھر، رات کو سویا، خواب میں میدان قیامت کا منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ پیاسے ہیں، شدید خوف کے عالم میں ہیں، اور دیکھا دور ایک نہر بہ رہی ہے، کون؟ حوض کوثر. اور اس حوض کوثر کے پاس دو مرد اور ایک خاتون ہیں جو سیاہ لباس میں ہیں، اور لوگوں کو اس نہر سے، اس حوض کوثر سے جام بھر کے پلا رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں پوچھا یہ کون ہیں تینوں لوگ، تو کہا رسول خدا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، اور فاطمہ زہرا ہیں. کہا یہ تینوں سیاہ پوش کیوں ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج عاشور کا دن ہے اس لیے تینوں سیاہ پوش ہیں. کہا یہ حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اپنے چاہنے والوں کو، محبوں کو، شیعوں کو پلا رہے ہیں. یہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں خواب میں بہت پیاسا تھا، میں گیا، بڑھ کے جیسے ہی گیا کہ مجھے بھی پلا دیں، تو وہ بی بی جو سیاہ پوش تھی نا وہ آگے بڑھ کے آئی، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، پورا جسم کو اس نے چادر میں چھپایا ہوا تھا. اس بی بی نے آگے بڑھ کے جلال کے عالم میں کہا میرے بیٹے کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کی عظمت پہ شک کرتا ہے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ تجھے آب کوثر پلاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تو میرے بیٹے کے غم میں عذاب میں بہنے والے آنسوؤں کا منکر ہے، تو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے یہ دیکھ کے میری آنکھ کھل گئی، اب جو خواب سے آنکھ کھلی میں نے مولا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا. عزاداروں، ایک ماں منتظر ہوتی ہے اس فرش عزا پہ، جو ہماری، جس کی نگاہیں ہمارے چہروں پہ ہوتی ہیں، آج میرے بیٹے کے رونے والے آئے ہیں. اور عزاداروں، اس فرش عزا کو ہمیشہ قائم رہنا ہے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ، بس دو جملے اور سن لیجئے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس فرش عزا پہ فقط ہم نہیں ہوتے، آئمہ ہوتے ہیں اور آئمہ حفاظت کرتے ہیں. جس سال 1925 میں، جس سال
جنت البقی میں جناب سیدہ کی قبر کو مسمار کیا گیا. جس سال جنت البقی کو بالکل مسمار کر دیا, کیونکہ بی بی کے روزے پر, بی بی کی قبر پر روزہ بنا ہوا تھا. آپ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیے, ان چار جو معصومین وہاں موجود ہیں, پانچوں معصومین, ان کی قبروں پر روزہ موجود تھا. جب جنت البقی پر روزے کو گرا دیا گیا, منہدم کر دیا گیا, اس سال یہ اعلان کر دیا گیا, 8 شوال کو یہ ظلم کیا گیا, اور اس سال یہ اعلان کر دیا کہ ماہ محرم میں مجلسیں نہیں ہوں گی اسی علاقے میں. اور اس علاقے میں باقاعدہ مجالس اور عشرے ہوا کرتے تھے. جب محرم آیا تو وہاں کے شیعہ پریشان تھے, کیا کریں, اب تو حکم آ گیا حکومت کا, اب اگر مجلس کریں گے تو قید کر لیا جائے گا یا مار دیا جائے گا. تو جس کے گھر میں یہ عشرہ مجالس ہوتی تھی, اس نے لوگوں کو اطلاع کر دی بھائی مجلس نہیں ہو سکتی, حالات ایسے ہیں کہ اب حکومت جو ہے ہمیں مروا دے گی. چاند نکل آیا محرم کا, وہ اعلان کروا چکا تھا کہ اس سال میرے گھر مجلس نہیں ہوگی. جب رات ہوئی کسی نے دروازے پہ دستک دی, اور جب دروازے پہ دستک دی اسے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص تو میرے دروازے پہ کھڑا ہے اور ایک دور گھوڑے پہ سوار ہے. آنے والے نے پوچھا آپ کے گھر مجلس ہے کل؟ کہا نہیں مجلس تو نہیں ہے, حالات اتنے برے ہیں, آپ کون ہیں؟ کہا میں عزادار حسین ہوں اور فقط یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کل آپ کے گھر مجلس ہے یا نہیں ہے. کہا مجبور ہو گئے ہیں کیسے کریں. آنے والے نے کہا آپ مجلس کا اعلان کر دیجئے, مجلس کیجئے, ہم حفاظت کریں گے. تو صاحب خانہ نے کہا آپ ہیں کون, اس حکومت سے کون ٹکر لے گا, آپ ہے کون, اسدارو سنو گے نا تو گھر جا کے دیر تک رو گے. آنے والے نے کہا میں سلمان فارسی ہوں اور یہ سامنے گھوڑے پہ مولا علی ابن ابی طالب ہے, اور مولا نے پیغام پہنچایا ہے مجلس کا فرش بچھاؤ, مجلس کرو, ہم حفاظت کریں گے. اسدارو یہ عزائے حسینی عبادت ہے, یہ پرچہ ہے ان کا جن کو 3 دن تک بھوک پیاس کی حالت میں رکھا گیا, ایک پہر میں سب کو شہید کیا گیا. کل کی 11 محرم گزر گئی مگر سن 61 ہجری میں عرض کربلا پر 11 محرم کو لاشیں پڑے ہوئے تھے, کوئی دفنانے والا نہیں تھا, کوئی دفنانے والا نہیں تھا. اور مولا جب عرض کربلا پہ آئے تھے تو 2 محرم کو قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو, عورتوں کو اور بچوں کو بلا کے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جب لشکر عزیز چلا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا. 11 محرم کو کوئی نہیں نکلا, خوف تھا لشکر یزیدہ کے حملہ نہ کر دے. 12 محرم آئی, اب جب پتا چل گیا کہ لشکر یزید والے کوفہ پہنچ گئے, نیزے پہ سر بلند کر کے لے گئے, آپ قبیلہ بنی اسد کے مرد نکلے ہاتھوں میں بیلچے اٹھائے ہوئے, عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا مولا حسین سے وعدہ کیا تھا, مولا کی لاشیں عرض کربلا پہ پڑے ہیں, ان لاشوں کو دفنانا ہے. عورتیں کہتی ہیں مولا سے ہم نے بھی وعدہ کیا تھا. عورتیں بھی نکلی کہ چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, ہم بھی ہر مدد کریں گے. بچوں نے دیکھا جب ماں باپ جا رہے ہیں, بچوں نے کہا ہم نے بھی مولا سے وعدہ کیا تھا, بچے بھی نکلے, پورا قبیلہ آ گیا میدان کربلا میں. اور جب پہنچے مقتل کربلا میں تو لاشیں بکھری ہوئی ہیں مگر کسی لاش پہ سر نہیں ہے, اور لاشیں پہچانی جاتی ہیں سر سے. اب قبیلے کا سردار کھڑا ہے, میں کیسے پہچانوں کس کا لاشا ہے یہ؟ بڑی دیر تک سوچتے رہے, پھر کہا ایسا کرتے ہیں ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور سب کو دفنا دیں گے ہم اکٹھا. ابھی قبر کھود ہی رہے تھے کہ کوفے کی طرف سے صدا آئی ذرا ٹھہرو میں آ رہا ہوں, ذرا ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں. اب قبیلے والوں نے جو کوفے کی طرف دیکھا تو دور سے کوئی اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ اونٹ سوار قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے گلے میں توقع خاردار بھی ہے, اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں بھی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں, پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں. آنے والا جب اونٹ
اونٹ سے اترا, اعجاز امامت سے ہتھکڑیاں کھل گئیں, بیڑیاں کھل گئیں, مگر توقع خاردار نہ کھلا. اور وہ آنے والا کون؟ سید سجاد. سید سجاد اعجاز امامت سے آ گئے اور قبیلے کے سردار سے کہتے کیوں پریشان ہو؟ کہا سمجھ میں نہیں آ رہا, مولا حسین سے وعدہ کیا تھا لاشوں کو دفنانا ہے مگر کوئی لاش پہچانی نہیں جا رہی. سید سجاد نے کہا میں بتاتا ہوں, ابھی قبیلے کا سردار پہچانا نہیں ہے کون آئے ہیں. سید سجاد کہتے میں بتاتا ہوں, ایک ایک لاش کو بتا رہے, یہ بریرہ حمدانی کی لاش ہے, یہ حبیب ابن مظاہر کی لاش ہے, یہ مسلم ابن اسجا کی لاش ہے, یہ جان کی لاش ہے. ایک لاش کے پاس گئے جو پارا پارا ہو گئی تھی, دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے, گریا کرنے لگے. قبیلے کے سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن کا لاشا ہے, یہ حسن مشتبہ کے لال قاسم کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا اٹھایا گیا. لاشے بتاتے بتاتے ایک جگہ پہ سید سجاد کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. قبیلے کے سردار نے پوچھا کیا ہوا, یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ رہے ہو کلیجے میں نیزے کا پل پھنسا ہے, یہ علی اکبر کا لاشا ہے. علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا گیا. اس کے بعد ایک اور لاشے کی طرف بڑھے. اب جو بڑے ہیں نا, اس لاشے کو دیکھتے دیکھتے لڑکھڑا کے گرے سید سجاد, اور تڑپ تڑپ کے لاشے سے رپٹ کے کہتے ہیں بابا میں آپ کو دفنا نہ سکا. جیسے ہی بابا کہا, قبیلے کا سردار کہتا ہے آپ کون ہیں اور یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے اور میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں. عزاداروں, مولا حسین کے لاشے کو گھوڑوں سے روندا گیا تھا, لاش کو پامال کیا گیا تھا, لاش کا جوڑ جوڑ جدا تھا, چٹائی منگوائی گئی, سید سجاد نے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا, بابا کے لاشے کو دفن کیا. اب قبیلے کا سردار کہتا ہے تمام لاشوں کو دفنا دیا, آئیے آپ ہمارے قبیلے میں آ جائیے, آرام کر لیجئے. سید سجاد کہتے ہیں نہیں, ابھی ایک لاشا باقی ہے, چلو میرے ساتھ نہر فرات پر. نہر فرات پر پہنچے, عباس علمدار کا لاشا پارا پارا تھا. عزادارو کتنا پارا پارا تھا عباس کا لاشا, دو جملے سن لو. عباس علمدار کی قبر کو جب بن چکی تھی تو ایک مرتبہ شیعہ کے بہت بڑے عالم آیت اللہ مہدی بحر العلوم قبر کی تعمیر کے لیے, قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مزدور کے ساتھ جب قبر نیچے اترے تہ خانے میں, اس مزدور نے عجب سوال کر لیا. مہدی بحر العلوم سے کہتا ہے میں نے سنا ہے عباس بہت طویل القامت ہے. آقا مہدی بحر العلوم کہتے ہیں ہاں بہت طویل قامت ہے. کہا پھر عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آقا مہدی بحر العلوم کہتے ہیں جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو شان سلامت نہیں تھے, لشکر عزیز اس طرح گھیر کے آیا, اس طرح تلواریں ماری, عباس دفاع نہیں کر سکتے تھے, لاش کو پارا پارا کر دیا تھا. تو جب سید سجاد 12 محرم کو پہنچے, چچا کے لاشے پہ لاش اٹھا نہیں سکتے تھے, اتنی پارا پارا ہو چکی تھی, چٹائی منگائی گئی. سید سجاد نے جہاں قبیلے کے سردار نے میں مدد کراؤں گا نہیں, میں اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے خود اٹھاؤں گا, لاش کے ٹکڑوں کو چٹائی پہ جمع کیا اور اس چٹائی کو اٹھا کے خود قبر میں اترے. جب قبر میں اترے نا تو قبیلے والوں سے کہا دور چلے جاؤ, دور چلے جاؤ اور کوئی قریب نہیں آنا. سید سجاد عباس علمدار کی قبر کے اترے, لاشے کو لے کے بہت دیر ہو گئی, جب اوپر نہیں آئے قبیلے کا سردار کہتا ہے میں دیکھوں یہ آنے والا بیمار لگ رہا تھا, زخمی تھا, دیر ہو گئی ہے, یہ عباس کی قبر سے باہر کیوں نہیں آیا؟ قبیلے کا سردار جب قریب آیا تو دیکھا سید سجاد عباس علمدار کے سینے پہ سر رکھے اور کہہ رہے تھے میرے غیرت مند چچا کبھی ماں پھوپھی بہنوں کے سر گھر میں بھی کھلے نہیں دیکھے آپ نے, چچا مجھ سے پوچھے بازاروں دربار
پھپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے، میری ماں پھپھی بہنیں سر مرینا قیدی بنا کے بازار دربار میں لے جائی جا رہی ہے۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بارے لہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، شہدائے کربلا کے ان پارا پارا لاشوں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ پاک پروردگار یہ سب عزادار حاجت مند ہیں، پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے۔ پاک پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، جو جو جس کے دل میں حاجت ہے خدایا غیب سے پورا کر دے۔ جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ خدایا ہمیں ہمارے والدین کی قبر و دنیا اور آخرت کی زینت بنا، اور ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا۔ جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہو ان کو رزق و روزی کا سبب بنا دے۔ جو قرض دار ہو غیب سے اس کا قرض عطا کر دے۔ خدایا ظلم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پاک پروردگار مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں، تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی کا غیب سے شفاء کامل عطا فرما۔ پاک پروردگار مادر حسین فرش عزا پہ موجود ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ، جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہو اس کے دکھ کو دور کر دے۔ خدایا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے، اور امام جب ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔